الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم او خياركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان جہاں کئی اور حوالوں سے ہمارے ہاں محترم ہے، وہاں ایک بڑا حوالہ قرآن کریم ہے. رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. سورہ قدر کے آغاز میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کریم کو بہت برکتوں والی رات میں نازل کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث کی کتاب مسند احمد میں حضرت واصلہ ابن الاسقع کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی پہلی رات میں صحائف اتارے گئے، نازل کیے گئے. وانزلت التوراۃ بست مضین من رمضان، اور تورات رمضان کی ساتویں رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی. والانجیل لثلاث عشرۃ خلت من رمضان، اور انجیل رمضان کی چودھویں رات کو اتاری گئی. وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَان، اور قرآن کریم رمضان کی پچیسویں رات کو اتارا گیا، یعنی اس کے اترنے کا آغاز ہوا. یہ اتوار اور پیر کے درمیانی رات ہے. پیر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو تو کسی نے آپ سے پوچھا، سئل رسول اللہ عن صوم یوم الاثنین، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن کریم کے اترنے کا آغاز ہوا. قرآن کریم کا شرف یہ ہے کہ صحائف، تورات، انجیل، زبور، یہ کتاب اللہ ہے، جبکہ قرآن کلام اللہ ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر ایسے ہی شرف اور فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کلام اللہ کہا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال اور بے نظیر ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے. ایک دفعہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، پھر کہا گیا اس جیسی 10 سورتیں لاؤ، پھر کہا گیا اس جیسی ایک سورت لاؤ، اور پھر کہا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسا ایک جملہ ہی بنا لیتے. چونکہ قرآن کلام اللہ ہے اور متکلم کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قرآن حادث اور مخلوق نہیں ہے. البتہ اس کا لکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا، یہ بندوں کے افعال ہیں اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں. قرآن کریم میں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قرآن تصنیف نہیں بلکہ تنزیل ہے. المنزل علی الرسول، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. المکتوب فی المصاحف، جو مصحفوں میں لکھا گیا. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو بغیر کسی شبہ کے متواتر طریقے سے امت مسلمہ تک پہنچا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کا موضوع انسان ہے. ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں اس سے بحث کی جاتی ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مفید ہے، کیا نقصان دہ ہے، وہ اعمال ہوں، اخلاق ہوں یا عقائد ہوں، کن کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے اور کن سے بچنے کا اسے کہا گیا ہے، اور کنہیں اختیار کر کے یہ سرخرو ہو سکتا ہے اور کنہیں اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں یہ پستی میں جا کے گرے گا، قرآن انسان کے لیے متعین کرتا ہے. آج اس بات کا کہا گیا کہ قرآن کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پہلی بنیادی بات جو قرآن کا پہلا حق ہے، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. یعنی یہ ایمان کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کا مفہوم دونوں وحی الہی. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے، بما انزل الیک کہ جو اس نے آپ کی طرف اتارا ہے، انزلہ بعلمہ اسے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اے حبیب ہم نے ان کی طرف جو کتاب اتاری ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر واضح کیا ہے، اس کی تفصیل ذکر کی ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن کسی غیر الہ کی طرف سے کھڑی ہوئی چیز نہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وتفصیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین، اور یہ مفصل کتاب ایسی ہے کہ جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے. سورہ محمد میں اور واضح الفاظ میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. چنانچہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہے کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب. مستشرقین میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تصنیف قرار دینے کی کوشش کی، چنانچہ منٹگومری وارڈ اس معاملے میں خاصا متحرک رہا. اور دوسرا نام جارج سیل کا ہے، اس نے یہ کہا کہ محمد واز ریئلی دا آتھر اینڈ چیف کنٹریور آف دا قرآن ان بیانڈ ڈسپیوٹ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف اور مخترع ہیں، اختراع کرنے والے. یہ بات اس کے دعوے کی حد تک ہے جبکہ قرآن خود اس کا جواب دے چکا ہے. قرآن نے کہا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے حبیب اس سے پہلے یعنی قرآن کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نہیں سناتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، جو لکھتا بھی نہیں اور جو پڑھ کر بھی نہیں سناتا. اذ لارتاب المبطلون، اس کا ایسی کتاب کو پیش کر دینا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا. اسی طرح فرمایا سورہ حاقہ میں، سورہ حاقہ کے الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور ان کی تصنیف ہے. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یہ چند جملے بھی اس کتاب میں اپنے پاس سے شامل کر لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، پھر ان کی شارت کاٹ کے رکھتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ہمیں ایسا کرنے سے روکنے والا نہیں تھا. یہ ان کی کھڑی ہوئی نہیں بلکہ ہماری نازل کردہ کتاب. ایک موقع پر جب ولید ابن مغیرہ اور اس کے رفقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے،
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. آخرت کا انکار کرنے والے کہنے لگے کہ آپ اور کوئی قرآن لے آئیے یا اسے کم از کم تبدیل کر دیجئے. آج کا مغرب بھی ہم سے وہی مطالبہ کر رہا ہے جو ولید ابن مغیرہ اور اس کے رفقا کفار مکہ حضور سے کر رہے ہیں. قرآن کو چینج کرو, اس کے اندر سے سورہ انفال اور سورہ توبہ نکالو, جہاد کی آیات اس سے نکالو, کفار کے حوالے سے دی گئی ہدایات اس سے نکالو. بالکل یہی بات ولید نے کہی, ائتِ بِقُرْآن غیر ہذا او بدل ہو, اس قرآن کی جگہ اور کوئی قرآن لے آئیے, صلح کل قسم کا ہو اور بدل ہو یا اس کو تبدیل کیجئے کم از کم. تو قرآن کے الفاظ ہیں, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحا الیہ, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے اتارا کیا گیا اتارا گیا. تو قرآن کو حضور کی تصنیف قرار دینا یہ بہت بڑی سازش رہی. البتہ غیر متعصب مغربی اصحاب علم نے قرآن کو اللہ کی طرف سے نسل انسانی کے لیے رہنما کتاب تسلیم کیا ہے. چنانچہ ڈاکٹر جیفری لینگ جو سان فرانسسکو یونیورسٹی میں ریاضی کے لیکچرار تھے, تو ایک سعودی طالب علم محمود قندیل نے انہیں قرآن کریم کا نسخہ دیا, قرآن سے تعارف کرایا اور ان سے کہا کہ آپ مہربانی کیجئے ذرا قرآن کریم کو پڑھیے. تو ڈاکٹر جیفری لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران میں ہر رات کو اسلام سے متعلق اعتراضات اور سوالات تشکیل دیتا اور حیران کن طور پر اگلے روز کے مطالعے قرآن میں مجھے ان کا جواب مل جاتا. ایسا محسوس ہوتا کہ اس کتاب کا مصنف میرے خیالات کو پڑھ لیتا ہے اور میرے سوالوں کے صحیح صحیح جوابات اگلے روز کے مطالعے قرآن کے حصے میں بالکل صحیح جگہ پر لکھ دیتا. قرآن پڑھتے ہوئے اس کے صفحات میں میں نے جگہ جگہ جب اپنا ہی ذکر پایا تو قرآن کی اسی ادا نے مجھے فتح کر لیا. علامہ عنایت اللہ مشرقی پاکستان میں ایک معروف صاحب علم گزرے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ لکھا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر فلکیات سر جیمز بغل میں بائبل دبائے چرچ جا رہے تھے. میں نے انہیں سلام کیا, ان خیالات کہیں اور تھے ان کے, کوئی جواب نہ ملا. میں نے قریب ہو کے پھر جب زور سے سلام کیا تو میرے طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے دو سوال ہیں. کہا کیا؟ کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور چھتری آپ کی بغل میں ہے اور آپ چھتری تانے بغیر جا رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً بغل سے چھتری نکالی اور تان لی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسا شہرا یا آفاق آدمی گرجے میں عبادت کے لیے جا رہا ہے, یہ کیا؟ تو جیمز نے کہا کہ آج شام چائے میرے ساتھ پیو. میں شام چار بجے پہنچا تو لیڈی جیمز میرا انتظار کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آئیے سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں اندر گیا, چھوٹی سی میز پر چائے سجی ہوئی تھی. سر جیمز تصورات میں کھوئے ہوئے تھے اور مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ وہ تمہارا سوال کیا تھا؟ اور میرے جواب دیے بغیر اجرام فلکی اور حیرت انگیز اللہ کی قدرتوں کے پھیلے ہوئے نظام کے بارے میں گفتگو شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے بال سیدھے ہو رہے ہیں اور آنکھیں حیرت زدہ ہیں اور اللہ کی حکمتوں کی ہیبت سے ان کے بدن پر لرزہ طاری ہے, ان کی آواز لرز رہی ہے. ہاتھ کانپ رہے ہیں. کہنے لگے عنایت اللہ, جب میں اللہ کے تخلیقی کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میری ہستی اس کے جلال کے سامنے لرز اٹھتی ہے, تو پھر میں اس کے سامنے سر نگو ہو کر پکار اٹھتا ہوں, تو ہی بہت بڑا ہے, تو ہی بہت بڑا ہے. پھر میری ہستی کا ہر ہر ذرہ میرا ہمنوا بن جاتا ہے اور مجھے عبادت میں دوسروں کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ کیف و سرور محسوس ہوتا ہے. کہو عنایت اللہ, سمجھے ہو میں گرجے میں کیوں جاتا ہوں؟ میں نے کہا سر, جو کچھ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے بہت بہتر قرآن کریم کی دو آیات میں خود اللہ نے بیان کیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه ومن الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي مسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. میں ان آیات کا ترجمہ نہیں کر رہا, جان بوجھ کر نہیں کر رہا, اس لیے کہ اگلی بات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. انما یخشى الله من عباده العلماء, اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں. ان اللہ عزیز الغفور, جب یہ دونوں آیات میں نے مکمل کی تو آیات کا ترجمہ سن کر سر جیمز پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بولے, کیا کہا؟ اللہ سے صرف اہل علم ڈرتے ہیں؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. حیران کن, حیرت انگیز, بہت عجیب, یہ بات جو مجھے 50 سال کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد معلوم ہوئی ہے, محمد کو کس نے بتا دی؟ کیا قرآن میں واقعی یہ آیات موجود ہیں؟ اگر یہ آیات قرآن میں موجود ہیں تو میری گواہی لکھ لو کہ قرآن انسان کی نہیں اللہ کی کتاب, اور یہ بات اللہ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی سچائی پر ایمان لائیں. قرآن خود کہہ رہا ہے فائن تذهبون, اے کہاں جا رہے ہو تم؟ کیوں یورپ کی ریجیکٹڈ تہذیب کو, تھوکی ہوئی تہذیب کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لوگوں کا دریوزہ گر وہ بنتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. این تذهبو, کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین, ساری کائنات کے انسانوں, ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس موجود, قرآن کے الفاظ. دوسری بات, دوسرا حق, اب میں درخواست کروں گا ذرا اس پر توجہ دیجئے, قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اے حبیب جو وہی جو کتاب آپ کی طرف بدری ہے وہی اتری ہے اس کی تلاوت کیجئے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ان القلوب تستو کما یستو الحدید, قاری صاحب ان کو رہنے دیں ویسے یہ شور بجائیں. ان القلوب تستو کما یستو الحدید اذا اصابہ ماء, دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب ان کو اس کو پانی پہنچتا رہے. قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب اس زنگ کو کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو. حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان العبد, روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے اور قرآن یہ کہے گا یا رب انی منعته النوم من اللیل فشفعنی فی, اے میرے پروردگار میں ساری ساری رات میں نے اسے جگائے رکھا, مجھے سنتا رہا, میری خاطر جاگتا رہا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر, اللہ اس کی شفاعت قبول کرے. انما المؤمنون ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وجلت قلوبهم ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان قرآن کریم کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار ہے, رات کو مکانوں کی چھتوں پر سے گزرتا ہوا ایک مکان کی طرف پڑ رہا ہے, راستے میں ایک مکان کے روشن دان سے روشنی چھنتی ہوئی جب دکھائی دی تو کہا ذرا دیکھوں تو صحیح کہیں کوئی آدمی جاگ نہ رہا ہو, میری پاؤں کی آہٹ سن کے کہیں شور نہ بچا دے. جب روشن دان کے قریب ہوا, کھلا تھا روشن دان, اندر ایک شخص تلاوت کر رہا تھا, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت قریب نہیں آیا کہ قرآن سن کر ان کے دل لرز جائے. وہ پڑھنے والا بھی موج میں تھا, وہ اسی آیت کو دوہرا رہا تھا, پڑھتا جا رہا تھا, دوہرا رہا تھا, پڑھتا جا رہا تھا. فضیل بھی سنتا رہا, سنتے سنتے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اور کسی پر وقت آیا ہو یا نہ آیا ہو, مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے. پلٹا انہیں قدموں پہ اور رفقا کے پاس آیا اور کہا, میں نے توبہ کر لی ہے, تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا, جدھر سردار ہے ادھر ہی ہم ہیں. کل تک جو ڈاکوؤں کا سردار تھا, قیامت کی صبح تک اولیاء کا سردار تھا. اب تلاوت کا معنی سمجھیے, میں نے یہ بات اس لیے شروع کی, تلاوت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے قراءت جس کو آپ ریڈنگ کہتے ہیں, ایک ہے تلاوت. تلا یتلو تلاوتن, تلا یتلو کا روٹ جو ہے تلوبن بھی ہے, اور تلوب کے معنی ہیں فالو کرنا, پیروی کرنا, پیچھے چلنا. والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے, یعنی سورج کے بعد نظر آتا ہے, سورج غروب ہونے کے بعد نظر آتا ہے, یہ مراد ہے. تلاوت کے معنی ہیں پیچھے چلنا, پیروی کرنا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جو سنتے ہیں وہ یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ اب اس پر عمل کر کے رہیں. یہ ہے بات. میں نے قاری صاحب سے پوچھا آتے ہی, میں نے کہا آج کون سا پارہ تراوی میں پڑھا جائے گا, آپ حضرات تراوی پڑھتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا جی 15واں پارہ پڑھے جائے. میں نے کہا خدا کے میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے بھائیوں کو ذرا اس طرف ترغیب دوں, آج آپ سورہ بنی اسرائیل سنیں گے, 15ویں پارے کی پہلی سورت آپ سنیں گے, سورہ کہف بھی پڑھی جائے گی کچھ حصہ. 15ویں پارے کی تلاوت میں کر رہا ہوں, مجھے قرآن کیا کہہ رہا؟ آج کی رات تراوی میں پڑھا جانے والا قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا؟ کل سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله سے شروع ہونے والی سورت مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تلاوت ہے, یہ ہے تلاوت قرآن کی. یہ سورت جو آج تراوی میں ہم سنیں گے کہہ رہی ہے, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کا کیا دھرا ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے, ونحشرہ یوم القیامت کتابا, اور ہم اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی اور ہم کہیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ لے, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کسی اور محتسب کی ضرورت نہیں, آج اپنا احتساب تم خود کر سکتے. آج کی تلاوت میں ہم پڑھیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج کی تلاوت میں ہم سنیں گے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب کسی بستی کی ہلاکت کا ہم طے کرتے ہیں تو ویسے ہی نہیں طے کر لیتے بلکہ امرنا مترفیہا، اس بستی کے مترف صاحب ثروت مال و دولت رکھنے والے افراد کو ہم کچھ احکام دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. فحق علیہ القول فدمرناها تدبیرا، پھر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے اور ہم بستی کو تباہ کر کے. آج ہم پڑھیں گے آج کی تراویح میں من اراد الآخرہ، اعمال کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. ایک ہے اراد الآخرہ اخلاص، وسعى لها سعيها، سنت نبوی کے مطابق کو عمل کا کرنا، وہو مومن. اور تیسرا ہے ایمان، ایمان اخلاص اور اتباع سنت. فاولائک کان سعیہم مشکورا، جب عمل ان تین کے مطابق ہوگا تو ہم اس عمل کی قدردانی کریں گے. آج ہم پڑھیں گے اور اب سنیے ذرا، آج کی آیات تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں کہ پروردگار جو تو نے کہا ہے میں اسے بجا لاؤں گا. یہ ہے تلاوت. یہ جو تلاوت ہم کر رہے ہیں یہ تو وہ بڑے میاں بھی کر رہے تھے جن کو قرآن سرے کسے نہیں آتا تھا، سرے سے قرآن کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے تھے، لیکن وہ روزانہ قرآن صبح کھولتے اور ایسے انگلی پہلی سطر پر رکھ کے کہتے تھے میرے اللہ اے جڑی تو گل آکھی اے بھی سچ ہے، اے جڑی تو گل آکھی اے بھی سچ ہے، اے جڑی اگلی آیت گل آکھی اے بھی سچ ہے. اس بڑے میاں میں اور میرے قرآن پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں بھی بغیر سمجھے کہ ویسے ہی پڑھے جا رہا ہوں، کیا فرق؟ تلاوت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ عہد کر رہا ہوں آج کی صورت میں لا تجعل مع اللہ الہ آخر، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنانا ہے. اے اللہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ ہے تلاوت. تلاوت کے معنی ہے اتباع، پیروی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یا اللہ ٹھیک ہے، مجھ سے جو ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ میں والدین سے حسن سلوک کروں گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، خبردار ان کو اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، بات کرنا تو احترام سے کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور شفقت اور پیار کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے ویسے پروردگار تو ان پر رحم فرما. پانچ احکام مسلسل والدین کے لیے دیے گئے ہیں اور چھٹا چھ احکام. اے اللہ میں ان احکام کی پیروی کروں گا، یہ ہے تلاوت. آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے، حکم ہے، آرڈر، فرض کو آرڈر. میں سنوں گا، میں تلاوت کر رہا ہوں، یا اللہ ٹھیک ہے میں اب تک نہیں دے سکا، آئندہ دوں گا. لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کر. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تو ضرورت مندوں کی خبر گیری کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا کہ تیرے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو لان تان کر کے ان کو مت بھیج بلکہ نرم لہجے کے ساتھ ان سے معذرت کر. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنا ہاتھ گردن سے نہ لٹکا لینا کہ جیب کی طرف جائے ہی نہیں. ولا تب ستہا کل الفت، نہ اتنا کھول دینا کہ بعد میں ملامت کرتا پھرے. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کر. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، محترم جانوں کو ناحق قتل مت کرو. لا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اوفوا بالعهد، وعدے پورے کرو. اوفوا الكيل اذا كلتم، ناپ تول صحیح رکھو. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ترازو صحیح رکھو، وزن صحیح کرو، ناپ بھی صحیح کرو، تول بھی صحیح کرو. لا تمشي في الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. یہ آج کی تراویح میں ہم تلاوت کریں گے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو اس بوڑھے میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ بلکہ شاید اس بوڑھے کے ایمان کی عظمت کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے بخشے.
قل لعبادی یقول التی هی احسن،
ایسی بات کہہ جو عمدہ ہو.
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر،
نماز سورج ڈھلتے ہی ظہر، پھر اور ڈھلتا ہے عصر، پھر غروب ہونے کی صورت میں ڈھلتا ہے مغرب. وغسق اللیل عشاء، وقرآن الفجر اور فجر، پانچوں نمازوں کا ذکر.
یہ سورہ بنی اسرائیل میں صرف آج ہم تلاوت کریں گے.
یہ کیسی تلاوت ہے جو سروں سے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا آقا مجھے کیا کہہ رہا ہے.
ڈرافٹنگ کے لیے کوئی بلائے اپنے ڈرافٹ مین کو اور وہ کہے یہ نوٹ کرو، نوٹ کرو، نوٹ کرو، یہ تم نے کرنا ہے.
وہ جا کے اپنی ڈائری کو بند کرتا ہے، چوم لیتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور پھر جزدان میں ڈائری ڈال کے اس کو اوپر رکھ دیتا ہے الماری میں اور روزانہ وہاں سے نکالتا ہے، وہ الفاظ پڑھتا ہے اور پھر چوم کے بند کر کے اوپر رکھ دیتا ہے. بتائیے اس کا صاحب اسے کیا کہے.
میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی تلاوت کا معنی ہے، تلاوت کا معنی ہے اتباع، پیروی. اے اللہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اسے مانوں گا.
اور قرآن کا تیسرا حق تفہیم ہے، تدبیر، تدبر ہے، غور و فکر کرنا.
756 آیات قرآن کریم میں آئی ہیں تدبر اور تفکر کے لیے.
علامہ مرحوم نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب پاس سے گزرے اور میرے والد صاحب نے کہا اقبال تم کیا کر رہے ہو؟
میں نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں.
چلے گئے. اگلے دن پھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، پاس سے والد صاحب گزرے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟
وہ موبائل سے نہیں کھیلتے. میں تو اپنی اولاد کو، ہم تو جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو بیٹا کیا کر رہے ہو یار، اس موبائل کی جان بھی چھوڑو گے. بھی
قرآن پڑھ رہا ہوں. گاچ
اچھا. دو تین دن کے بعد میں نے کہا ابا جی ہر دفعہ آپ پوچھتے ہیں اقبال تم کیا کر رہے ہو، میں کہتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ چپ کر کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن اس شعور کے ساتھ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست تم سے مخاطب.
علامہ جب تلاوت کرتے تھے تو قرآن کریم کا نسخہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا.
دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے دھوپ میں رکھتے تھے اس کو سکھانے کے لیے. آخری عمر میں جب آواز نہیں نکلتی تھی تو رنج کا اظہار اس شعر میں کیا کہ اور جو باتیں ہیں سو ہیں، لیکن مجھے تکلیف یہ ہے میری آواز کے رک جانے کی وجہ سے کہ در نفس سوزے جگر باقی نہ مان، لطف قرآن سحر باقی نہ مان. اور تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے،
لیکن سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا جو لطف ہے وہ باقی نہیں رہا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کرو. لہذا ہر رمضان میں چار پانچ قرآن کریم ختم کرنے کی بجائے اگر آپ ایک قرآن کریم باترجمہ سمجھ کر پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے پانچ نہیں پچاس قرآنوں پر بھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ زلزال کو سمجھ کر پڑھ لینا پورے قرآن کریم میں سے گزر جانے سے بہتر ہے. چوتھا عمل, چوتھا حق قرآن کا, اس پر عمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے ان کو جو حلال سمجھ رہا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لایا چونکہ عمل نہیں کر رہا. اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا, اگر یہ لوگ قرآن کریم کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں لاسقیناہم ماء غدقا, ہم ان پر آسمان سے بھی بر وقت بارش برسائیں گے. اور ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تم تقوی کی زندگی اختیار کر کے دیکھو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول. قرآن کہتا ہے میرا قصور ہے, میں اپنے آپ کو جب مومن کہتا ہوں اور مومن کی جو بشارتیں اللہ نے قرآن نے مومن کو دی ہیں ان کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہوں تو مجھے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. چوتھا حق قرآن کی تعمیل ہے. اور پانچواں حق قرآن کی تبلیغ ہے, قرآن کے میسج کو کنوے کرنا. اور خدا را میری اس بات پر دھیان دو, قرآن کا بنیادی حق, قرآن کا ایک بنیادی حق, ایمان کے بعد قرآن کا ایک بنیادی حق جس کی وجہ سے امت مسلمہ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, وہ صرف تعلیم نہیں, وہ تفہیم نہیں صرف, وہ تعمیل نہیں, وہ تبلیغ نہیں, قرآن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تنفیذ ہے, نافذ کرنا. وہ کہتے ہیں پڑھی جاؤ نمازاں, پڑھی جاؤ روزے, وظیفے کری جاؤ, ہم اس کو نافذ نہیں دنیا میں کہیں ہونے دیں. قرآن کا ایک بنیادی حق انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تنفیذ ہے. 1937 میں یونینسٹ پارٹی کے غیر پارٹی نے جب غیر منقسم پنجاب میں اقتدار سنبھالا تو سر سکندر صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے اور سر شہاب الدین اسمبلی کے سپیکر بنے. راجہ غزنفر علی مرحوم پارلیمانی سیکرٹری تھے. مسلمانوں کی شرعی وراثت سے متعلق ایک بل پر بحث کے دوران راجہ صاحب نے جب اپنے موقف کی تائید میں قرآن کریم کی آیات پڑھی اسمبلی ہال میں تو یک یک آرڈر آرڈر کی بھاری برکم آواز گونجی اور سپیکر صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب یہ مسجد نہیں اسمبلی ہے, یہاں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. مسلمان کہہ رہا ہے جس روز یہ واقعہ پیش آیا اسی روز لاہور ہائی کورٹ میں نواب اب کالا باغ اور پیر آف مکٹ شریف کا مقدمہ زیر سماعت تھا. انگریز چیف جسٹس مسٹر ینگ نے بڑی درد مندانہ آواز سے بڑی درد مندانہ آواز میں فریقین کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ اس مقدمے میں قرآن کے احکام کے تحت فیصلہ کریں. یہ سچی کتاب کہاں ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا ہے؟ میں نے زبانوں کو اپنی ضرورت سمجھا, میں فر فر بولتا بھی ہوں, میں سمجھتا بھی ہوں, میں لکھتا بھی ہوں. کیا قرآن ہمارے شیڈول میں قرآن کا پڑھنا شامل ہے؟ کیا یہ ہمارے اعلی سطحی نصاب تعلیم میں موجود ہے؟ کیا یہ کتاب ہمارے نظام عدل جوڈیشری میں بطور جج بولتی سنائی دیتی ہے؟ کیا یہ کتاب ہمارے نظام معیشت، ہمارے بازار، مارکیٹ اور منڈی میں بطور رہنما موجود ہے؟ نہیں، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اسے دکان، کاروبار اور پروگرام کے افتتاح کے موقع پر چند الفاظ پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ کیا ہم صرف بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے اور قرآن کے سائے تلے انہیں رخصت کرنے کے لیے جھوٹا؟ جب اول تو سایہ پڑھنے ہی نہیں دیتے کہ ہم قرآن کے سائے تلے سے گزار رہے ہیں، وہ کیمرے کی لائٹ اتنی ہوتی ہے کہ سایہ پڑتا ہی نہیں، لیکن اگر پڑھ بھی رہا ہو تو قرآن کے احکام کی سراسر مخالفت کرتے ہوئے جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہو تو برکتیں کہاں سے نصیب ہوتی ہیں؟ ہم نے قرآن کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ورد و وظائف کے لیے، تسخیر محبوب کے لیے بس بنا لیا ہے، اور قرآن کو اجرت پر پڑھوانے کے لیے، حالانکہ قرآن تو خود روح ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا، خار از مہجوریِ قرآن شدی۔ اب میں کروں کیا کہ جس کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں یا اپنا قومی شاعر کہتے ہیں، اس کے 9000 اشعار فارسی میں ہیں اور 7000 اس کے اشعار اردو میں ہیں، یا 6000 6-7000، لیکن فارسی نہ عربی نہ فارسی اوپر ہی گزر رہا ہے۔ خار از مہجوریِ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردشِ دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افگندئی، در بغل داری کتابِ زندئی۔ اے لوگوں کا شکوہ کرتا ہے، زمانے کی گردش کا تو شکوہ کرتا ہے، اور شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر بے وزن ہو کر رہ گیا ہے۔ ذرا غور تو کر، تیری بغل میں وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، جو انسانوں کی روح قرار دی گئی ہے۔ میں آخر میں یہ حدیث سناؤں، خدا را اس حدیث کو جگہ دیجئے دل میں۔ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کریم سیکھا، وعلم مصحفہ، اور اس کے مصحف کو یعنی قرآن کے نسخے کو بند کر کے گھر میں لٹکا دیا یا رکھ دیا، لم یتعاہد ہو، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، ولم ینظر فیہ، اور نہ اس کے احکام میں غور کیا، جاء یوم القیامت متعلقا بہ، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے حضور آئے گا اور اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، اور یقول اور کہے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان عبدك هذا اتخذني مهجورا، یہ تیرا بندہ ہے جس نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، پشت تو میری طرف نہیں کرتا تھا لیکن مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، فقض بینی و بینہ، اب تو ہی میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر۔ اور قرآن کہتا ہے، قال الرسول، اللہ کے رسول کہیں گے، یا رب، جن کی شفاعت پر ہمارا تکیہ ہے، جن کی شفاعت برحق ہے، جن کی شفاعت کا ہونا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، وہ یہ بجائے شفاعت کرنے کے استغاثہ دائر کریں گے اور کہیں گے، یا رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ اگر کوئی جواب ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پلٹیے قرآن کی طرف، پڑھیے قرآن، خود بھی سمجھیے، نسلوں کو بھی سمجھائیے، یہ اس کا ہم پر حق ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔